الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله يتوفى الانفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الاخرى الى اجل مسمى ان في ذلك لآيات لقوم يتفكرون الى الاخر سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا زدنا علما اللہ ہمارے علم میں اضافہ فرما جو حق بات ہے اس کو دیکھنے کی سمجھنے کی توفیق عطا فرما اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرما اور باطل کی سمجھ عطا فرما اور اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما اس کامل سپردگی کی دعا کے ساتھ ہم اپنی کلاس کا آغاز کرتے ہیں کامل سپردگی کا مطلب کیا کہ ہم اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کرتے ہیں اور ہر چیز اسی سے مانگتے ہیں یعنی حق دکھا یہ بھی اسی سے یعنی کہ میں خود سے حق دیکھوں گا بلکہ تو ہی مجھے حق دکھا اور اس کے بعد یہ نہیں کہ میں حق دیکھ لوں گا پھر میں اس کے اوپر عمل کر لوں گا بلکہ نہیں اس عمل اس حق کے اوپر عمل کرنے کی توفیق بھی تو ہی مجھے عطا فرما اور پھر اسی طرح سے باطل کے لیے بھی کہ اللہ مجھے باطل بھی تو ہی دکھا اور اس سے بچنے کی توفیق بھی تو ہی عطا فرما یہ نہیں کہ ایک دفعہ مجھے باطل دکھا دے تو باقی میں بچ لوں گا اس سے یہ کامل سپردگی نہیں ہوتی لیکن اس میں نصف سپردگی ہوئی کہ ہاں بھئی آپ باطل دکھا دیجئے آپ مجھے علم عطا فرما دیجئے ٹھیک ہے نہیں بلکہ اس سے بچنے کی توفیق بھی آپ ہی مجھے عطا فرما دیجئے کیونکہ آپ کی دی ہوئی توفیق کے بغیر میں باطل سے بچ بھی نہیں سکتا میں حق پر عمل کر بھی نہیں سکتا بہترین دعائیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں سکھائی ہیں یہ سنت کی دعا ہے مسنون دعاؤں میں سے ایک دعا ہے ٹھیک ہے حدیث میں موجود ہے مطلب تو اب ہم نے جو ان آیات کے معروف و مسائل پچھلی کلاس میں پڑھ لیے تھے تو اس کے تحت جو ایک بڑی اہم ڈسکشن چلی تھی وہ یہ کہ جو حضرت نے یہاں پہ جملہ لکھا ہے نا کہ جب انسان سوتا ہے نا تو اس کا باطنن تعلق روح کا جسم کے ساتھ باقی رہتا ہے ٹھیک ہے یعنی ایک شعاع یا ایک بہت ہی لو وولٹیج روح کی جسم کے اندر باقی رہتی ہے نیند کے وقت اور باقی جو ہے وہ نکل جاتی ہے ٹھیک ہے تو وہ جو تھوڑی سی شعاع باقی رہتی ہے تھوڑا سا تعلق باقی رہتا ہے جسم کے ساتھ تو اسی سے وہ سانس لیتا ہے اور زندہ رہتا ہے اور صورت اس کی یہ ہوتی ہے یعنی پھر اس کی مزید پکچر کیا بنتی ہے صورت کیا بنتی ہے وہ یہ کہ روح انسانی کو عالم مثال کے مطالعہ کی طرف متوجہ کر کے اس عالم سے غافل اور معطل کر دیا جاتا ہے ٹھیک ہے یعنی نیند جب انسان کو آ جاتی ہے گہری نیند تو اللہ تعالیٰ کا نظام کیا کر رہا ہوتا ہے اس کے ساتھ کہ اس کو اس دنیا سے غافل کر دیتا ہے ٹھیک ہے اس دنیا سے غافل کر دیتا ہے اور اس دنیا جو کہ عالم مثال یا عالم ارواح روحانی دنیا ہے ٹھیک ہے یعنی یہ عالم ارواح وہ عالم ارواح محض نہیں ہے کہ جہاں پر کہ ساری روحیں پہلے سے موجود ہوتی ہیں اور پھر ایک ایک کر کے اس دنیا میں آتی ہیں یہاں پر وہ عالم ارواح مراد نہیں ہے بلکہ روحانیت والی دنیا ٹھیک ہے جہاں پر کہ یہ مادی مسئلے مسائل اور جھگڑے لڑائیاں اور یہ ساری چیزیں نہیں ہوتی ہیں بلکہ ایک اسپرچل ورلڈ جس کو آپ انگریزی میں خالی کہہ سکتے ہیں ہے نا انگریزی میں ایک زیادہ یعنی کامن ٹرم ہے اسپرچل ورلڈ ٹھیک ہے تو اس کی طرف متوجہ کر کے کر دیا جاتا ہے تاکہ انسان مکمل آرام پا سکے ہے نا تو یہ جو نیند اللہ تعالی نے بنائی ہے یہ نیند اللہ تعالیٰ نے نہ صرف یہ کہ اس دنیا کے اندر ہمیں موت کا ٹریلر دینے کے لیے بنائی ہے کہ دیکھو تم روزانہ مرتے ہو ٹھیک ہے یہ تو ایک روحانی فائدہ ہے نا ہمارا کہ ہمیں روزانہ یاد دلایا جاتا ہے کہ تم مرتے ہو اور جو عقل مند ہوتے ہیں وہ اس یاد سے فائدہ بھی اٹھا لیتے ہیں، یعنی وہ پھر یاد کرتے بھی ہیں کہ ہاں واقعی ہم مرتے ہیں، اور پھر وہ نبی علیہ السلام کی بتائی ہوئی مسنون دعا اٹھنے کے وقت پڑھتے بھی ہیں، ہے نا، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ تو یہ تو فائدہ ہوتا ہے عقل مندوں کے لیے، جن کو کہ ایمان والے کہا جاتا ہے، کامل ایمان والے اگر ہو جائیں تو ان کو پھر لب والے کہا جاتا ہے، ہے نا، لب والے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تو ہو گئے ایمان والوں کا فائدہ ہو گیا کہ ان کو، یعنی ان کی روحانیت کا فائدہ ہو گیا، لیکن اس کے اندر ایک فائدہ جو ہے وہ کافر کے لیے بھی ہوتا ہے، فاسق کے لیے بھی ہوتا ہے، غافل انسان کے لیے بھی ہوتا ہے۔ وہ کیا فائدہ ہوتا ہے؟ وہ فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ایون کافر اور فاسق انسان بھی جب سوتا ہے تو اس کی نیند کے دوران اس کو اس دنیا سے کاٹ دیا جاتا ہے اور اس کو عالم مثال کی طرف متوجہ کر دیا جاتا ہے کہ جس سے کہ اس کو سکون مل جاتا ہے، اطمینان مل جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ کی نیند کتنی بڑی نعمت ہے، ہمیں جو نیند کی نعمت دی ہے کتنی بڑی نعمت ہے کہ اس سے جسمانی جسم کو سکون مل جاتا ہے اور نفسیاتی طور پر انسان جو ہے وہ سکون میں آ جاتا ہے۔ اس وجہ سے نیند کو جو ہم کبھی نا ایک ایسی یعنی بیکار سی چیز سمجھتے ہیں یا اس کو اتنی امپورٹنس نہیں دیتے جتنی کہ ہمیں دینی چاہیے، تو یہ ہماری بہت بڑی غلطی ہوتی ہے، کیونکہ ہم اپنی نیند کو کم کر کے جو ہے نا پھر وہ اپنے ساتھ زیادتی کر رہے ہوتے ہیں، اپنے ساتھ زیادتی کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک عام انسان جو ہے نا وہ بغیر نیند کے چل نہیں سکتا، ایک نارمل انسان، عام انسان بغیر نیند کے نہیں چل سکتا، ٹھیک ہے۔ تو اس وجہ سے نیند پوری کرنی جو ہے وہ بہت اہم ہے انسانوں کے لیے۔ اسی وجہ سے جو یہ جس ماڈرن ڈیولپمنٹ کے اوپر، سائنس کے اوپر ہم بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں اور بہت فخر کرتے ہیں، اور جنہوں نے اس کو کیا ہے تو ان کو ہم پھر ان کے دم میں لگے رہتے ہیں پیچھے پیچھے ان کے، ہے نا، یورپ نے کیا ہے اور امریکہ نے کیا ہے وغیرہ، ٹھیک ہے۔ تو پیچھے بھی کلاس کے اندر بات ہوئی تھی نا کہ ہمیں گہرائی میں جا کر کے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو ماڈرن سائنس ہے، اس ماڈرن سائنس سے ہمیں زیادہ فائدہ ہوا ہے کہ زیادہ نقصان ہوا ہے، کمپیریٹیولی اسپیکنگ کیا فائدہ زیادہ ہوا ہے یا نقصان زیادہ ہوا ہے، ٹھیک ہے، بہت سارے فائدے ہوئے ہیں، لیکن وین کمپیئر ٹو نقصان کیا وہ فائدے زیادہ تھے کہ وہ کم تھے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہماری کریٹیکل انالیسس کی جو صلاحیتیں ہیں نا وہ ہم استعمال نہیں کرتے، ہے نا، یا یہ کہ وہ مفلوج کر دی گئی ہیں، کیونکہ تعلیمی نظام بھی انہی کا بنایا ہوا ہے، ہے نا، اور جو اپنا یعنی جو تعلیمی نظام بناتا ہے تو تعلیمی نظام کے اندر نظام بنانے والے کی یہ نمبر ون پرائیورٹی ہوتی ہے کہ اس تعلیمی نظام کو پڑھنے کے بعد جو طلباء ہیں وہ اس کے نظام کے بارے میں اچھا سوچنا شروع ہو جائیں، پازیٹو سوچنا شروع ہو جائیں، اس کو اچھا سمجھنا شروع ہو جائیں۔ یہ نظام بنانے والے کی نمبر ون پرائیورٹی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اسلام کا تعلیمی نظام، کیا اسلام کا تعلیمی نظام یہ کبھی ہو سکتا ہے کہ جو اس تعلیمی نظام سے گزرے وہ اسلام کے خلاف ہو جائے؟ کیا خیال ہے آپ کا، مسلمان حضرات اور خواتین بیٹھی ہوئی ہیں نا، اسلام کا جو تعلیمی نظام ہے کیا اس تعلیمی نظام کے اندر آپ کبھی تصور کر سکتی ہیں یا کر سکتے ہیں کہ اس کو پڑھ کر کے، اس تعلیمی نظام سے گزر کر کے لوگ اسلام کے خلاف ہو جائیں گے؟ اللہ نے یہ تعلیمی نظام جو بنایا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو تعلیمی نظام سکھایا، تو اس کو پڑھ کے ہم اسلام کے خلاف ہو جائیں گے؟ کیا خیال ہے؟ اس کا جواب بہت ضروری ہے، بتائیں جی ہاں کہ نہیں، یہ سوال اہم ترین سوال ہے۔ آپ کے خیال میں تو بیوقوفی کا سوال لگ رہا ہوگا، لیکن نہیں، جواب دیں اس کا۔ اسلام کے تعلیمی نظام سے پڑھ کر کے کوئی اسلام کے خلاف ہو جائے گا؟ کیا یہ عقل کو سمجھ میں آنے والی بات ہے؟ نہیں ہے نا، ہے نا، بس ٹھیک ہے، انشاءاللہ امید ہے باقی سب بھی اسے ایگری کرتے ہوں گے۔ تو اب اسی بنیاد کے اوپر آپ سے یہ سوال کرتے ہیں کہ جو لارڈ میکولی کا بنایا ہوا تعلیمی نظام ہے، برٹش کا بنایا ہوا تعلیمی نظام ہے، امریکنز کا تعلیمی نظام ہے، یہ کس نے بنایا ہے؟ یہ امام غزالی نے بنایا یہ تعلیمی نظام،
یہ امام بخاری نے بنایا تعلیمی نظام جس سے کہ ہمارے بچے پڑھتے ہیں، یہ امام ابو حنیفہ نے بنایا ہے، یہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، یہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے بنایا ہے. کس نے بنایا ہے تعلیمی نظام جس سے کہ ہمارے بچے، ہم بھی پڑھ کر کے نکلے، ہمارے بچے بھی پڑھ کر کے نکلے. اب کیا یہ ممکن ہے کہ اس تعلیمی نظام سے پڑھ کر کے نکلنے کے بعد آپ اس تعلیمی نظام کے خلاف ہو جائیں؟ کیا یہ ممکن ہے؟ ہاں، ایز این ایکسیپشن اینی تھنگ از پاسبل، بٹ ناٹ ایز اے رول. اصول کے طور پر یہ پاسبل ہی نہیں ہے، یعنی ویسٹ میجورٹی جو ہے وہ کبھی بھی اس کے خلاف نہیں ہو سکتی، امریکہ کے خلاف نہیں ہو سکتی، برطانیہ کے اور یورپ کے خلاف ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ وہ اسی کے تعلیمی نظام سے پڑھ کر کے نکلیں، کیونکہ انہوں نے تو تعلیمی نظام بنایا ہی ایسا کہ لوگوں کی ذہن سازی اپنے حق میں کریں، اپنے حق میں کریں، کیونکہ وہ بے وقوف نہیں ہے، ایسے بے وقوف نہیں ہے وہ کہ وہ ایسا تعلیمی نظام بنا دیں کہ اس کو پڑھ کر کے لوگ جو ہیں وہ بڑے انڈیپینڈنٹ تھنکرز بن جائیں. انڈیپینڈنٹ تھنکرز نہیں بنتا کوئی بھی، وہ اس کے تحت بنتا ہے جو اس نظام بنانے والے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اگر ہم یہ دیندار بننا چاہتے ہیں اور اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں نا، تو یہ اس کے لیے اس تعلیمی نظام کا حل کرنا جو ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس کو آپ ختم کر دیں بالکل اور گھر بیٹھ جائیں اور کچھ نہ پڑھیں، یہ نہیں کہہ رہے ہم، یہ نہیں کہہ رہے، لیکن اس کو اگنور نہیں کر سکتے کہ نہیں نہیں کوئی بات نہیں، اسکول جا رہے ہیں وہاں پہ تو بس سائنس پڑھے گا میرا بچہ، وہاں پر تو میرا بچہ جو ہے نا وہ صرف جو ہے وہ بس ایز اے سبجیکٹ پڑھ رہا ہے یہ ساری چیزیں، ہے نا، وہ جو کہتی ہیں نا عقل مند، ہے نا، ایز اے سبجیکٹ پڑھ رہے ہیں ہم اور کچھ نہیں کر رہے، بس باقی تو ہم قاری صاحب لگایا ہوا ہے نا ہم نے، قاری صاحب جو ہے وہ میرے بچے کو قرآن بھی پڑھاتے ہیں اور میں اس کو جو ہے وہ مسنون دعائیں بھی یاد کروا دیتی ہوں اور میں جو ہوں اس کو نماز پڑھانا بھی سکھاتی ہوں اور میں اس کو یہ بھی کرواتی ہوں اور میں وہ بھی کروا دیتی ہوں نا دین، میرا بچہ تو بڑا زبردست دیندار بن رہا ہے. نہیں، یہ آپ کی مسٹیک ہے، یہ آپ کی بے وقوفی ہے، کم عقلی ہے آپ کی، کیا آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ کا بچہ جو ہے وہ بہترین مسلمان بن رہا ہے ان چند ظاہری چیزوں کے سکھا دینے کی وجہ سے؟ اس کی ذہن سازی اور دل سازی جو ہو رہی ہے وہ اس نظام کے تحت ہو رہی ہے، اور آپ جو ہے وہ اس کی صرف چند اعمال سازیاں کر رہی ہیں، بس چند ظاہری طور پر آپ اس کو بس چند چیزیں سکھا رہی ہیں، اور بس اصل میں قلب اس کا تو اس نظام کے تحت بن رہا ہے، کس چیز کو اس نے پسند کرنا ہے، کس چیز کو اس نے پسند نہیں کرنا ہے، یہ تو اس نظام کے ذریعے سے بن رہا ہے، اور چونکہ ہم خود اس نظام کے ذریعے سے بن کر کے نکلے ہیں تو اس وجہ سے ہمیں وہ چیز بری نہیں لگتی، ہم نمب ہو گئے، سن ہو گئے، ہمیں نہیں وہ احساس ہوتا کہ اچھا برائی کیا ہے، ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا اس برائی کا. تو اس وجہ سے نا اس کا جو حل ہے نا وہ ہے سوچ کی تبدیلی. ہم نے جو حل بنایا ہوا ہے وہ اعمال کی تبدیلی بنایا ہوا ہے، یہ ہے ہمارا حل، دس از آور سولوشن، اعمال کی تبدیلی. وہ ہم چند جو ہے وہ وظیفے پڑھنا شروع کر دیتے ہیں اور سنتیں اور نفلیں پڑھنا شروع کر دیتے ہیں یا تسبیح پڑھنا شروع کر دیتے ہیں یا صدقہ خیرات تھوڑا سا کر لیتے ہیں نا، ہم سمجھتے ہیں جی ہم چینج ہو گئے، ہم ٹھیک ہو گئے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے یہ طریقہ بنایا نہیں تھا ٹھیک ہونے کا. اللہ تعالیٰ نے جو طریقہ بنایا ہے وہ تو آگے اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں، انشاءاللہ اگلی آیات کے اندر پڑھیں گے. ٹھیک ہے، وہ تو سوچ کی تبدیلی ہے. توبہ بھی جو ہے نا ہمارے نزدیک، توبہ کا جو لفظ ہے وہ اعمال کی تبدیلی ہے، حالانکہ توبہ سوچ کی تبدیلی سے شروع ہوتی ہے. اگر سوچ کی تبدیلی نہیں ہوئی توبہ ہو ہی نہیں، بغیر سوچ کی تبدیلی کے دیر از نو سچ تھنگ از توبہ. ٹھیک ہے، اور وہ ہم نہیں کرنا چاہتے. ٹھیک ہے، تو یہ جو اللہ تعالی نے نیند کا سسٹم بنایا ہے تو اس نیند کے سسٹم کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کافروں کو بھی اطمینان پہنچاتے ہیں، کیونکہ اللہ کی رحمت اس دنیا کے اندر کافروں پر بھی محیط ہے. الرحمن، الرحمن اس ذات کو کہا جاتا ہے جو دشمنوں کو بھی فائدہ پہنچائے، نام ماننے والوں کو بھی فائدہ پہنچائے، اپنی رحمت میں ان کو بھی شامل کرے، وہ ہے الرحمن. تو دنیا میں کافر کو اور مسلمان دونوں کو اللہ تعالیٰ کی رحمت پہنچتی ہے، آخرت میں کافروں کو کچھ نہیں پہنچے گی، صرف مومنوں کو پہنچے گی. تو یہ جو نیند ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، اسی وجہ سے یہ جو میڈیکل ڈاکٹرز ہیں انہوں نے سلیپ تھراپی بھی سٹارٹ کری ہے. sleep therapy is a very known medical practice. کہ جی جس کو جو ڈپریشن میں ٹینشن میں آتے ہیں نا, تو کچھ جگہوں پر تو باقاعدہ ان کو سلایا جاتا ہے, اس کو سلیپ تھراپی کہہ دیتے ہیں, اور باقی جگہوں پہ سلانے کے لیے ان کے پاس ٹائم نہیں ہوتا یا کوئی ایسی فیسلٹی نہیں ہوتی کہ وہ آپ کو بٹھا کر کے سلائیں اپنے کلینک کے اندر, ہے نا. ہر بندے کی کلینک میں تو ایسی جگہ نہیں ہوتی کہ جی سونے کے لیے جگہ دے دیں کسی کو. تو وہ کیا کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی آپ یہ گولی لے جائیں, یہ گولی کھائیں, ٹرینکولائزر, ہے نا, اینٹی ڈپریسنٹس, اور ان کو کھانے سے پھر آپ سوئیں. جب ہی کوئی اینٹی ڈپریسنٹ کھاتا ہے نا, تو پھر اس سے فجر میں نہیں اٹھا جاتا, نماز میں نہیں اٹھا جاتا. کیوں نہیں اٹھا جاتا بھائی؟ اگر یہ دوا آپ کو کچھ اور کر رہی ہے تو آپ کا یہ نیند کا سسٹم کو کیا ہو گیا. کیونکہ ان کو بھی پتا ہے کہ نیند کے ذریعے سے سکون ملے گا, اور نیند کی کمی, جب کوئی بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے اس کی نیند اڑ جاتی ہے. اردو کا بھی محاورہ ہے نا, نیند اڑ جاتی ہے, ٹھیک ہے. تو نیند کی کمی جو ہے نا, یہ انسان کو پریشان کر دیتی ہے. اور یہ جو شوگر کا مریض ہوتا ہے نا, یہ چینی کھانے سے نہیں ہوتا. شوگر کا جو مرض ہے, ہم سمجھتے ہیں جی زیادہ چینی کھائے گا تو شوگر ہو جائے گا. ہمارے والد صاحب نا کھانے کے بعد نا ان کو کچھ نہ کچھ چینی پھانکنے کا شوق ہے, ٹھیک ہے. وہ بچپن سے ہم دیکھ رہے ہیں, وہ یا تو کوئی میٹھا کھائیں گے یا پھر کوئی میٹھا نہیں ہوگا تو وائٹ شوگر, چینی, جو کہ انتہائی خطرناک چیز ہے, وہ کھائیں گے. لیکن ابھی 80 سال سے زیادہ عمر ہو چکی ہے, کوئی شوگر وغیرہ نہیں ہے ان کو, الحمدللہ, ہے نا. تو بھائی شوگر جو ہے وہ چینی کھانے سے نہیں ہوتی. شوگر جو ہوتی ہے, یہ اب ڈاکٹرز کہتے ہیں اس بات کو کہ یہ ٹینشن سے ہوتی ہے, نیند کی کمی کی وجہ سے ہوتی ہے, جو کہ ایک ہی چیز ہے. نیند کی کمی از اکول ٹو ٹینشن, ٹھیک ہے. تو نیند بہت ہی اہم چیز ہے. اب باقی تو کیا, اس سے کیا پتا چلا, ایک اور بھی بات جو کہ ہمارے لیے بہت اہم ہے, وہ یہ ہے کہ نیند سے کافر کو بھی آرام پہنچ جاتا ہے, ہے نا. نیند سے کافر کو بھی آرام پہنچ جاتا ہے. کیسے آرام پہنچ جاتا ہے؟ اس کا بدن جو ہے وہ لیٹا رہتا ہے, ہلتا جلتا نہیں ہے, اس وجہ سے آرام پہنچ جاتا ہے. ہم تو یہی سمجھتے ہیں, ہے نا, کہ بدن ہلنا جلنا بند کر دیتا ہے تو اس وجہ سے بدن جو ہے وہ ریلیکس ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے. تو کیا آپ کس اپنے آپ کو بٹھا دیں؟ اچھا, کبھی آپ کو وہ ہوا ہے کہ بہت زیادہ لمبا سو جائیں تو اٹھنے کے بعد جو ہے وہ الٹا زیادہ درد ہونا شروع ہو جاتا ہے, ہے نا. وہ سونے سے درد ہوتا ہے, لمبا لیٹنے سے درد ہوتا ہے, ٹھیک ہے. وہ بستر توڑنے کی جو مثال ہمارے یہاں مشہور ہے نا, بستر توڑنا, تو وہ بستر تو ٹوٹتا نہیں ہے, اصل میں ہڈیاں ٹوٹ جاتی ہیں, درد زیادہ ہونا شروع ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے. تو کیا مطلب, یہ جو سکون ملتا ہے یہ کیا زیادہ سونے کی وجہ سے سکون ملتا ہے؟ بلکہ حقیقت کیا ہے, جو کہ ہمیں وحی سے پتہ چلتا ہے, جو کہ ہمیں الہام سے پتہ چلتا ہے. کیونکہ وحی تو انبیاء کو آتی ہے, لیکن اولیاء کو الہام آتا ہے, ٹھیک ہے نا. وحی کی ایک بہت ہی یعنی فریکشنل فارم ہے, فریکشنل, اٹس ناٹ وحی, لیکن فریکشنل فارم آف وحی ہے, کہ دل کے اندر ایک القاء ہوتا ہے, خیال اللہ تعالیٰ کی طرف سے. یہ اللہ کے اولیاء کو بھی ہوتا ہے. تو اولیاء نے کیا لکھا, جیسے کہ یہ جس تفسیر کو ہم پڑھ رہے ہیں, تفسیر مظہری کا کانٹیکس ہے نا, جس کے بارے میں کل آپ کو بتایا بھی تھا, تو کیا ہے اس میں, کیا لکھا ہوا ہے کہ روح انسانی عالم مثال کی طرف متوجہ جب ہو جاتی ہے نا, تو اس کو آرام مل جاتا ہے, ٹھیک ہے. تو اسی وجہ سے یہ جو عالم مثال اسپرچل ورلڈ کی طرف متوجہ کرنے کی جو تھراپی ہے, سلیپ تھراپی, تو میڈیکل ڈاکٹرز بھی اس کو کہتے ہیں, لیکن کچھ لوگ جو ہیں جو کہ اس یعنی اس فارم آف علاج جو کہ میڈیکل ڈاکٹرز کا علاج ہے, وہ اس سے آگے جا کر کے بات کرتے ہیں. اگرچہ کہ وہ کافر ہیں, تو وہ پھر ایک اور طریقہ علاج پرسکرائب کرتے ہیں ٹینشن سے علاج کے, ٹینشن سے نکلنے کے لیے. وہ کیا طریقہ علاج ہے جو کہ نان مسلمز پرسکرائب کرتے ہیں, لیکن ایلوپیتھک میڈیسن سے آگے جا کر کے, آگے بڑھ کر کے. وہ کیا طریقہ علاج ہے, ایک یہ جو میڈیکل ڈاکٹرز ہیں یہ تو سلیپ کو پرسکرائب کرتے ہیں نا, لیکن وہ جو ہے نا جن کو ایکچولی انٹیگریٹو میڈیسن والا کہتے ہیں, انٹیگریٹو میڈیسن, یہ ایک نام کوائن کیا ہوا ہے, انٹیگریٹ کرتے ہیں وہ مختلف قسم کی میڈیسنز کو. ہاں, وہ کہتے ہیں میڈیٹیشن. یہ جو میڈیٹیشن ہے نا, یہ میڈیٹیشن بھی انسان کو بیسیکلی اپنے ارد گرد سے کاٹ کر کے اس کو کسی اور سوچ کی طرف متوجہ کرنے کی کوشش، یہ میڈیٹیشن ہے، ٹھیک ہے؟ اب وہ اپنے خیال کی دنیا میں جا کر کے نا وہ کسی ایسی جگہ پر تصور کرے کہ جیسے کہ میں ایک جگہ ہوں جہاں پر کہ آبشار ہی آبشار ہیں، ہے نا؟ وہ پیچھے بات ہوگی نا اسی کلاس کے اندر کہ آبشار جو ہے وہ اس کے اندر کیا کیا اس کے اندر آپ کو تھراپی ملتی ہے، آواز، جو پانی کی آواز ہوتی ہے نا، اس سے انسان کو یعنی نفسیاتی طور پر سکون ملتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں جی آپ اس طریقے سے بیٹھ جائیں اور آبشار والی کسی جگہ کو تصور کریں جہاں پہ پہاڑ ہوں، سبزہ ہو، باغ ہو اور چڑیاں چہچہا رہی ہوں، نیچرل ساؤنڈز، نیچرل ساؤنڈز، ان کی طرف متوجہ ہو کے بیٹھ جائیں۔ تو اس کو یوگا بھی، یوگا ایکچولی تھوڑی سی ڈفرنٹ، تھوڑا سا ایڈیشنل چیز ہے اس کے اندر۔ انڈیا میں یوگا نہیں کہتے، ساری دنیا میں اس کو یوگا کہتے ہیں۔ تو میڈیٹیشن جو ہے نا، اسی میڈیٹیشن میں اگر کچھ ایسے ایکشنز بھی شامل کر دیے جائیں جو کہ دوسرے ریلیجنز کے ایکشنز ہیں، یا کسی جیسے کسی سن گاڈ کے سامنے آپ کچھ ایک خاص قسم کی حرکت کریں، تو یہ جو حرکتیں ہیں نا، یہ جب مل جاتی ہیں میڈیٹیشن کے اندر تو یہ یوگا بن جاتا ہے۔ اسی وجہ سے یوگا حرام ہے، یوگا جائز نہیں ہے کرنا کسی مسلمان کے لیے، ہے نا؟ کیونکہ یوگا کی جو پیچھے جا کر کے ڈیٹیل ہے، جس کو کہ عمومی طور پر چھپایا بھی جاتا ہے، چونکہ ان کو بھی پتا ہے کہ مسلمان اتنی آسانی سے کرے گا نہیں، جس کو پتا چل جائے گا نا کہ اس کے اندر تو پوجا پاٹ اور جو فالس گاڈز ہیں ان کا بھی تصور کچھ ہے اس کے اندر، تو ایک اچھا مسلمان کبھی بھی یوگا نہیں کرے گا۔ تو اس وجہ سے نا یوگا کے ان ڈیٹیلز کو چھپایا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن علماء نے جو تحقیق کری ہے اس کے بعد پھر انہوں نے فتویٰ دیا ہے کہ یوگا حلال نہیں ہے، یوگا حلال نہیں ہے، کوئی اگر کر رہا تھا تو چھوڑ دینا چاہیے، اس کو توبہ کر لینی چاہیے، ٹھیک ہے؟ میڈیٹیشن جو ہے نا، یہ بھی ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے اندر کے نان مسلم آئیڈیاز تو نہیں ہے، لیکن میڈیٹیشن سکھاتا کون ہے؟ وہ بھی غیر مسلم ہی سکھاتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو بھائی میڈیٹیشن کرنے کی بجائے جو ہمارے مشائخ، جو ہمارے یعنی نیک لوگ ہیں جن کو مشائخ کہا جاتا ہے، جو کہ ہمیں مراقبہ سکھاتے ہیں، تو وائی شوڈنٹ وی ڈو دیٹ، ہم مراقبہ کیوں نہ کریں؟ اور اس کے اندر مراقبے میں فرق کیا ہے باقی میڈیٹیشن میں اور مراقبے میں؟ کہ اس کے اندر نیت جو ہے وہ صرف دنیاوی حد تک ہے، جبکہ اس کے اندر آپ نیت جو ہے وہ اپنی اصلاح کی نیت کرتے ہیں، اپنے مشائخ کے ساتھ قلبی تعلق جوڑنے کی نیت کرتے ہیں، تو اس میں تو روحانی فائدہ ہے، اصل میں تو یہ روحانی فائدے والی نیت ہے۔ اور جس طرح باقی اعمال کے اندر جب ہم اللہ کی رضا کی نیت کرتے ہیں، تو اللہ تعالی کی طرف سے رحمت یہ ہوتی ہے کہ ہمیں دنیاوی فائدہ بھی مل جاتا ہے، لیکن ہم نماز کوئی ایکسرسائز کرنے کی نیت سے تو نہیں پڑھتے نا، حالانکہ نماز میں ایکسرسائز بھی ہو جاتی ہے۔ اب آپ ایکسرسائز کی نیت سے نماز پڑھیں گے تو آپ کو فائدہ ہوگا؟ نہیں، نقصان ہوگا آپ کو، ہے نا؟ وہ جو آخرت کا فائدہ ہے وہ بھی گیا، اور اللہ تعالیٰ کی رضا بھی گئی، اور جو ہے وہ یعنی آپ کا دین بھی خراب ہو، ہر چیز ہی خراب ہو گئی اس سے۔ تو نماز سے آپ کو فائدے ہو رہے ہیں، لیکن آپ نیت تو اس میں فائدے، اس دنیاوی فائدے کی نہیں کرتے ہیں نا۔ اسی طریقے سے مراقبے میں اللہ کی رضا کی، اپنی اصلاح کی نیت کر کے بیٹھیں تو دنیاوی فائدہ بھی حاصل ہوگا۔ اور وہ دنیاوی فائدہ کیسے حاصل ہوگا؟ وہ صرف جو ہے وہ اپنے دماغ کو ایک طرف فوکس کرنے کی کوشش سے نہیں حاصل ہوگا، بلکہ یہ سوچیں کہ بھائی میں دراصل روحانیت کی طرف متوجہ ہونے کی مشق کر رہا ہوں، روحانیت کی طرف۔ یہ جو ہم نے پیراگراف پڑھا ہے نا، اس سے ہمیں کیا فائدہ ہو رہا ہے کہ ہمیں ایون مراقبے کی بھی حقیقت سمجھ میں آ رہی ہے کہ بھائی جب عالم مثال کے مطالعے کی طرف انسان متوجہ ہو جاتا ہے تو اس کو آرام پہنچتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس وجہ سے یہ اچھا، یہ جو ہے میں آپ کو یہ ایکچولی آئی ایم ناٹ سجیسٹنگ کہ جی اب جو ہے نا لوگ کرونا کے خوف سے بچنے کے لیے مراقبے شروع کر دیں، دس از ناٹ واٹ آئی ایم سجیسٹنگ، ٹھیک ہے؟ یہ نہیں کہنا چاہ رہا، یہ میرا مقصد نہیں ہے کہنے کا آپ کو، بتانے کا آپ کو، ٹھیک ہے؟ لیکن آپ کے علم میں یہ اضافہ اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ آپ کے علم میں یہ باتیں آ رہی ہوں گی یا آئیں گی آج نہیں تو کل، کہ نان مسلمز بہت سے ایسے ہیں جو کہ اس خوف سے نکالنے کے لیے میڈیٹیشن پرسکرائب کر رہے ہیں, میڈیٹیشن اور یوگا وغیرہ پرسکرائب کر رہے ہیں. کچھ لوگ تو بلکہ یہ لطیفے سنانا بھی پرسکرائب کر رہے ہیں کہ لطیفے سناؤ لوگوں کو ہنساؤ, ٹھیک ہے نا, یہ بھی ان کی پرسکرپشن ہے. تو اب یہ جو پرسکرپشنز ہیں, یوگا, میڈیٹیشن, لطیفے سنانا, ان سے لوگوں کا خوف ختم ہو رہا ہے, اس سے لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے. بے شک ہر ایک کو فائدہ نہ ہوتا ہو, کیونکہ بہت سارے لوگ اوور ہو چکے ہوتے ہیں, اب ان کے اوپر یہ چیزیں افیکٹ نہیں کر رہی ہوتی, ٹھیک ہے نا. لیکن جو ابھی بہت زیادہ اوور نہیں ہو چکا ہے, اس کو یہ باتیں فائدہ پہنچا رہی ہوتی ہیں, ٹھیک ہے نا. اس کی یہ تکلیفیں دور, یعنی خوف اور دہشت جو ہے وہ دور ہو رہی ہوتی ہے. تو اس سے کہیں ہمارے ذہن میں یہ بات نہ آ جائے کہ بھائی ان لوگوں کے پاس اصل حل ہے, ہمارے مولوی صاحب کے پاس تو کوئی حل ہی نہیں ہے, ہمارے علماء کے پاس تو کوئی حل ہی نہیں ہے, یہ کوئی نہ سمجھنا شروع ہو جائے, ٹھیک ہے نا. تو اس وجہ سے اس کی تھوڑی سی ڈیٹیل جو ہے نا وہ آپ کے سامنے رکھی ہے تاکہ آپ اس قسم کی غلط فہمی یا بدگمانی کا شکار نہ ہو جائیں, کیونکہ اگر ہو گئے تو پھر تو دنیا سے بھی گئے اور آخرت سے بھی گئے, ٹھیک ہے نا. یہ اصل میں ہمارا مقصد ہے آپ کے سامنے یہ ساری تفصیلات بیان کرنے کا. کسی کو کوئی سوال ہے تو پوچھ لیجئے, ورنہ ہم آگے بڑھتے ہیں. یوگا کے اندر تشبہ بالکفار یوگا کے اندر ہوتا ہے, جو کہ حرام ہے, ٹھیک ہے نا, یعنی جان بوجھ کر کے باقاعدہ مشابہت اختیار کرنا ان کے ساتھ, اور اس کے اندر شرکی عقائد, وہ تو اس سے بھی زیادہ بری چیز ہے. اس وجہ سے یوگا سے سمجھایا کہ یہ نہیں کر سکتے, ٹھیک ہے. آگے چلتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اللہم فاطر السماوات والارض, کہہ دیجئے کہ اے اللہ جو کہ فاطر ہے, پیدا کرنے والا, بنانے والا, تخلیق کرنے والا, فاطر کے بڑے گہرے میننگز ہیں, ٹھیک ہے. تو جیسے فطرت کا لفظ تو سمجھتے ہیں نا, تو گویا کہ فطرت بنانے والا, صرف ظاہری طور پر انسانوں کو بنا دیا, پہاڑوں کو بنا دیا, درختوں کو بنا دیا, نہیں, بلکہ ہماری فطرتیں اللہ تعالی نے بنائی ہیں. فاطر السماوات, سب کچھ بنانے والا, والارض, اور زمین, عالم الغیبی, غیب کا علم رکھنے والا ہے, ٹھیک ہے, غیب کا علم رکھنے والا, والشہادتی, اور جو چیز کھلی ہوئی ہے, یعنی غائب کا بھی علم رکھنے والا ہے اور کھلی ہوئی چیزوں, ظاہری چیزوں کا بھی علم رکھنے والا ہے, ٹھیک ہے. تو علم الغیب کس کو کہتے ہیں؟ علم الغیب کا جو لفظ ہے نا, اس کا خاص استعمال ہوتا ہے ان تمام چیزوں کا علم ہونا کہ جو کہ ہماری نگاہوں سے اوجھل ہیں, ٹھیک ہے نا, چاہے وہ ماضی کی چیزیں ہیں, چاہے وہ حال میں ہو رہی ہیں لیکن ہمارے سامنے نہیں ہو رہی, یا مستقبل میں جو چیزیں ہوں گی, یہ سب غیب ہے, ہے نا. ماضی میں تو سب کچھ ہی آ گیا, آدم علیہ السلام کی تخلیق, یا اس سے پہلے فرشتوں کا معاملہ, جنوں کا معاملہ, ہے نا, یا ابراہیم علیہ السلام کے دور کی باتیں, اسماعیل علیہ السلام کے, موسیٰ علیہ السلام, یہ سب ماضی ہو گیا. حال میں امریکہ میں کیا ہو رہا ہے نا, میرے سامنے تو نہیں ہو رہا, آسٹریلیا میں کیا ہو رہا ہے, انڈیا میں کیا ہو رہا ہے, یا میرے دوسرے کمرے میں کیا ہو رہا ہے, جس کمرے میں میں گھر میں بیٹھا ہوں, اس گھر کے دوسرے کمرے میں کیا ہو رہا ہے نا. حالانکہ حال ہے یہ سب کچھ, لیکن مجھ سے چھپا ہوا ہے. آپ کیا کر رہے ہیں بیٹھے ہوئے اپنے گھروں کے اندر کمپیوٹر اسکرین کے سامنے, نہیں پتا, یہ غیب ہے. اسی طرح مستقبل میں سب کچھ آ گیا, ہے نا, قیامت کب آئے گی, کیسے آئے گی, اور جو ہے وہ قیامت کا جو یوم حشر ہوگا اس میں کیا ہوگا, اور اس کے بعد وہاں پہ کیا ہوگا, وہاں پہ کیا ہوگا, کس کے ساتھ کیا ہوگا, یہ سب کچھ مستقبل میں آ گیا, ہے نا, ایوری تھنگ از فیوچر. تو ان سب کا علم یہ صرف اور صرف عالم الغیب کے پاس ہے, جو کہ ایک ہی ذات ہے, ہے نا, ایک ہی ذات ہے اللہ تعالیٰ کی, جس کے پاس یہ سارا علم موجود ہے. باقی نبی علیہ السلام کے پاس بہت سارا علم موجود, ماضی کا بھی, حال کا بھی, حال میں بھی فلانی جگہ پہ یہ کام ہو رہا ہے, جیسے کہ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ کو جب تشدد دیا کیا جا رہا تھا, نبی علیہ السلام کو وہاں کا علم ہو گیا کہ بھئی وہاں پہ کیا ہو رہا ہے. نجاشی کے ساتھ کیا ہوا, نبی علیہ السلام کا علم کو پتہ لگ گیا, ہاں نجاشی کا انتقال ہو گیا, ہے نا, اب اس کی جو ہے وہ نماز جنازہ پڑھنی ہے, تو وہ سب غیب تھا. لیکن نبی علیہ السلام کو اس کا علم کیسے ہوا؟ وہ علم الغیب نہیں ہے, اس کو علم الغیب نہیں کہتے ہیں, اس کو کہتے ہیں خبر الغیب, غیب کی خبریں. اور یہ خبر جو ہوتی ہے نا, یہ سلیکٹڈ چیزوں کی دی جاتی ہے, یہ ہر چیز کی خبر نہیں ہوتی, بلکہ یہ نیوز, جیسے نیوز آپ کو پرووائڈ کی جاتی ہے کہ فار ایگزامپل فلانی جگہ پہ کوئی حادثہ ہو گیا, اب وہ حادثے کو جو نیوز چینل ہوتا ہے وہ جو کور کر رہا ہوتا ہے نا, تو وہ اس کی کچھ چیزیں آپ کو دکھا بھی رہا ہوتا ہے, کچھ چیزیں آپ کو بتا بھی رہا ہوتا ہے نا. لیکن جب وہ حادثہ ہو رہا تھا, اس کی ساری علم تو آپ کے پاس نہیں ہوتا نا, تو اس کو کہتے ہیں اخبار الغیب. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس اخبار الغیب ہے, علم الغیب نہیں ہے. اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کم درجے کے جو لوگ ہیں, دوسرے انبیاء کرام یا اولیاء کرام, تو ان کے پاس بھی تھوڑا تھوڑا سا چیدہ چیدہ قسم کا خبر الغیب ہے نا. کسی ولی کو بھی پتہ چل جاتا ہے کہ بھئی وہ فلانی جگہ پر یہ کام ہو گیا یا فلانی جگہ پر ایسے ایسے ہونے والا ہے, لیکن یہ بہت ہی لمیٹڈ قسم کی, مائنیوٹ قسم کی خبریں ہوتی ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کسی بندے کو, کسی بھی بندے کو دیتے رہتے ہیں, ٹھیک ہے نا. اور یہ تو یعنی اولیاء کو بھی ہوتا ہے, حتیٰ کہ کبھی کسی غیر ولی کو بھی ہو سکتا ہے, وہ بھی اللہ تعالیٰ کسی مصلحت کی وجہ سے, کسی مقصد کو پورا کرنے کی وجہ سے کسی دشمن کو بھی کوئی ایسی خبر دے دیں جس کے بارے میں وہ, آپ لوگ جو نئے ہیں اس کلاس کے اندر ان کو تو نہیں پتا ہوگا, لیکن ہم تو باقاعدہ اپنی تفسیر کی کلاس کے اندر دا سمپسنز فینومینا کے اوپر بات کرتے ہیں. سمپسنز جو کارٹون ہے امریکہ کے اندر, وہ پتہ نہیں 25-26 سال سے چل رہا ہے, لیکن اس کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں دکھاتے ہیں جو کہ یعنی دکھائی ہوئی ہیں انہوں نے ماضی میں, کہ جو کہ 10 سال بعد 15 سال بعد 20 سال بعد بالکل اگزیکٹلی ویسے ہی ہوئی ہیں. ابھی ریسنٹلی, سب سے ریسنٹ اس کے اندر کیا چیز ہوئی ہے, یہ جو نیا پریزیڈنٹ الیکٹ ہوا ہے نا, یہ جو بائیڈن, تو اس بائیڈن کی جو آپ کو پتا ہے وائس پریزیڈنٹ, وہ کیا ہے, انڈین ہے, ہے نا, اصل میں وہ پتہ نہیں وہ ہندو ہے یا وہ اس کا باپ ہندو تھا, ماں ہندو تھی وغیرہ, ہے نا. تو وہ جو وائس پریزیڈنٹ ہے, کیا نام ہے اس کا, کمالا ہیرس, تو وہ جو بیٹھی ہے, تو میرے وائس فیبل ہے کیا, صرف ان کو فیبل سنائی دے رہی ہے یا سبھی کو فیبل سنائی دے رہی ہے؟ ہو سکتا ہے آپ کے ٹرانسمیشن میں کوئی پرابلم ہو, تو ہاں باقی لوگ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے. تو وہ جو بیٹھی ہوئی ہے, تو اس نے کون سا نیکلس پہنا ہوا ہے, یہ فون پر آپ لوگ بتا رہے ہیں, سلو ہے لیکن اس کا مائک کیسے ایڈجسٹ کروں, کیا ہو سکتا ہے انٹرنیٹ کوالٹی کی وجہ سے, ایک منٹ پہلے دوسرے لیپ ٹاپ پہ تو کہہ رہے ہیں بالکل ٹھیک ہے, لیکن اس فون کے اوپر آپ لوگ بتا رہے ہیں کہ خراب ہے. چلے ابھی تو ممکن نہیں ہے لوکیشن بھی چینج کرنا, تو اس وجہ سے اس کو بھی فی الحال ایسے چلاتے ہیں, ٹھیک ہے. تو کیا کہہ رہے تھے کہ وہ جو کمالا ہیرس صاحبہ ہیں, وہ جس طرح سے بیٹھی ہوئی ہیں اور جو انہوں نے لباس پہنا ہوا ہے, جو انہوں نے نیکلس پہنا ہوا ہے, اگزیکٹلی وہی چیز سمپسنز کارٹون کے اندر 10-15-20 سال پہلے جب بھی وہ آیا تھا, تو اس میں یہ چیز انہوں نے یعنی پتا نہیں کتنے سال پہلے وہ دکھایا ہوا تھا. اسی طریقے سے وائٹ ہاؤس کے اندر جو یہ ٹرمپ کے سپورٹرز نے جو حملہ کیا تھا, تو اس کے اندر جو ایک تصویر پوری دنیا میں مشہور, وہ بہت پھیلی, کہ ایک بندہ جو ہے وہ سینگے لگایا ہوا ہے, ایک ہیلمٹ پہنا ہوا ہے, اور جس قسم کا وہ لباس پہنا ہوا ہے, بالکل اگزیکٹلی یہی چیز جو ہے وہ سمپسنز کارٹون کے اندر پہلے دکھائی جا چکی تھی, ہے نا. تو اب یہ کیسے دکھا دیتے ہیں بھائی, پلان کرنے کی بھی ایک لمٹ ہوتی ہے, کہ ہاں بھی انہوں نے پہلے سے پلان کیا ہوا تھا یہ سب کچھ, نہیں, یہ پلاننگ ہو ہی نہیں سکتی, کیونکہ यू कैन नॉट कंट्रोल ऑल द फैक्टर्स कि आप चले हमला करेंगे तो अब वो बंदा उस जगह पर उस मकाम पर इस तरीके से क्या पहुंचेगा कि नहीं पहुंच सकेगा, कोई इंसान कंट्रोल नहीं कर सकता इस बात को, है ना। तो भाई प्लानिंग की भी कोई लिमिट्स होती हैं, लिमिटेशंस होती हैं, हर चीज आप प्लान नहीं कर सकते। तो ये तो कहते ना कि ये काफिर जो है वो प्लान करते हैं बहुत पहले से, इस वजह से वो सारे काम कर लेते हैं और वो अपने कार्टून में पहले से दिखा देते हैं या वीडियो में या फिल्म में पहले से दिखा देते हैं। नहीं, प्लानिंग पॉसिबल ही नहीं है, इस तरीके की प्लानिंग, इस लेवल ऑफ डिटेल, इस लेवल ऑफ प्रिसिशन की प्लानिंग इज नॉट पॉसिबल, एब्सोल्यूटली नॉट पॉसिबल, किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं है। तो फिर ये कैसे दिखा देते हैं ये सारी चीजें? तो इसको भी खबरुल गैब ही कहा जाएगा, खबरुल गैब कहा जाएगा कि इनको भी गैब की खबरें मिलती हैं, लेकिन इनके जो जराए होते हैं खबरें गैब हासिल करने के, ये हलाल जराए नहीं होते बल्कि हराम जराए होते हैं। और ये जो हराम जरायों से गैब की खबरें हासिल करने का काम है, ये कोई नई बात नहीं है, ये सिम्पसन्स कार्टून से शुरू नहीं हुआ है, ये तो सदियों से चला आ रहा है, ये तो सदियों से चला आ रहा है ना। तो नबी, आप सीरत मुबारक सुना करें ना, बच्चों की जो क्लास है वो बड़े भी बहुत सारे सुनते हैं, तो सुनने की कोशिश किया करें, उसके अंदर ये बातें रिपीट हो रही हैं बार बार, ठीक है। कि नबी अलैहिस्सलाम जब दुनिया में तशरीफ लाने वाले थे तो सिर्फ अहले किताब को ये बातें पता नहीं थी बल्कि काहिनों को भी पता थी, जादूगरों को भी पता थी कि जो के जिन्नों के साथ अपने मामलात रखते थे वहां से भी उनको ये खबरें पता चल रही होती थी कि एग्जैक्टली ऐसे 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 होने वाला है, ठीक है। तो ये एक रूहानी सिस्टम है जो कि कभी भी सस्पेंड नहीं हुआ था, ठीक है। हम जो जो हम जो इन काफिरों के एजुकेशन सिस्टम से पढ़ करके निकलते हैं ना, पल करके निकलते हैं, पढ़ करके तो क्या, पल करके निकलते हैं, तो ये हमारा मिजाज ऐसा बनाते हैं कि देयर इज नो सच थिंग एज स्पिरिचुअलिटी, स्पिरिचुअलिटी नाम की कोई चीज नहीं है, एवरीथिंग इज मटीरियल, हर चीज मटीरियल है, जो चीज जो है वो तुम फिजिकली परसीव कर सकते हो, जो तुम देख सकते हो, जो तुम सूंघ सकते हो, जो तुम टच कर सकते हो, बस यही है, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो इस वजह से ना मुसलमान भी ऐसे ही सोचना शुरू कर देता है कि बस हर चीज जो है ना वो फिजिकल हो सकती है, उसके अलावा कुछ नहीं हो सकती। तो ये जो प्लानिंग है ना, जिसको कि हम है ना दफ्तरों के अंदर प्लानिंग प्लानिंग मैनेजर हैं, ये प्लानिंग एग्जीक्यूटिव हैं, ये आपने जो है वो प्रोजेक्ट प्लानिंग करनी है, माइक्रो वो क्या है प्रोजेक्ट प्लानिंग के लिए टूल, वो इस्तेमाल करके आप प्रोजेक्ट प्लानिंग करते हैं, ये सब फिजिकल चीजें। तो हमारा दिमाग भी इसी तरीका का बन गया है कि एवरीथिंग हैज टू बी प्लान्ड, और अगर प्लान्ड नहीं होगा तो नहीं हो सकता, है ना। अगर हम प्लान नहीं करेंगे, हम नहीं करेंगे तो हो ही नहीं सकता। तो इसी वजह से काफिर भी जो काम कर रहे हैं वो भी सारा का सारा प्लानिंग के जरिए से कर रहे हैं, और प्लानिंग के अलावा कुछ हो ही नहीं सकता, ऐसा नहीं है, है ना, ऐसा नहीं है। आपने जो लिखा है ना, मे बी दे आर फॉलोइंग फुटस्टेप्स एज शोन बिफोर टू जस्टिफाई द प्लान, नहीं ना, इतना इतना नहीं इनको, इतना इतना इनको खुदा नहीं समझे ना, पहले वो प्लान करते हैं फिर उसके बाद फॉलोइंग द फुटस्टेप्स करते हैं, इतना उनको लीवे मत दें, इतना उनको अथॉरिटी न दें, इतना उनको जो है ना वो कादिर मत समझे चीजों के ऊपर, ठीक है ना। वो उनकी इतनी कुदरत नहीं है कि वो पहले प्लान करें फिर उसको जस्टिफाई करने के लिए कार्टून बनाएं, या पता नहीं कार्टून बनाएं फिर उसके बाद जस्टिफाई करने के प्लान करें, इतना नहीं है, इतना परेशान ना हो उनसे आप, ठीक है। तो ये प्लानिंग हर चीज नहीं होती, और भी बहुत सारे जराए हैं जिनके जरिए से खबरें जो हैं वो मालूम की जा सकती हैं, ठीक है ना। और ये जो रूहानी सिस्टम है ना, ये रूहानी सिस्टम हमारे ना मानने से ये खत्म नहीं हो गया, बल्कि ये हमेशा से मौजूद था और ये हमेशा मौजूद रहेगा। बस फर्क ये है कि ये जो हमने मटीरियलिज्म का जो दौर गुजारा है ना, इंडस्ट्रियलाइजेशन के साथ साथ जो मटीरियलिज्म आई है हमारी जिंदगियों में, हमारी सोचों में, ये एक ट्रांजिशनरी स्टेप था, यानी ये एक ऐसा पीरियड था कि ये पीरियड जो है ये इंडस्ट्रियलाइजेशन से शुरू हुआ और इसने दज्जाल के वक्त खत्म हो जाना है। ये जो दज्जाल का दौर जिसके अंदर हम दाखिल हो चुके हैं ना, अब जो है ना इस प्योर मटेरियल किस्म की जो सोच है ना, इसने खत्म हो जाना है, बल्कि کافی حد تک تو یہ ختم ہو بھی چکی ہے, یہ پھر سے اسپرچویلٹی کی طرف جائے گی. جیسے پیچھے بھی ہم کلاس میں بات کر چکے ہیں نا کہ دین جو ہے نا وہ لوٹ کر جائے گا جیسا کہ وہ شروع ہوا تھا, تو بالکل اسی طریقے سے جو دین کی مخالف قوتیں ہیں وہ بھی اسی شکل میں لوٹ کر کے جائیں گی جس شکل میں وہ پہلے ہوا کرتی تھی. ہے نا بھائی, ہر چیز لوٹ کے جاتی ہے, یہ کوئی تھوڑی کہ دین خالی لوٹ کے چلا جائے گا اور باقی ساری چیزیں جو ہے وہ ماڈرن رہیں گی اور دین جو ہے وہ پرانا ہو جائے گا. نو, ایوری تھنگ ول گو بیک, ہر چیز پرانے طریقے کے اوپر جائے گی. تو اسی وجہ سے دجال کے زمانے کے اندر یہ جو جنوں کی انوالومنٹ ہے, جادو کی انوالومنٹ ہے, ہے نا, یہ ساری چیزیں جو ہے وہ سر چڑھ کر کے بولیں گی, سر چڑھ کر کے, کھل کر کے سامنے آئیں گی یہ ساری چیزیں, جیسے کہ اس زمانے میں کھل کر کے انسانی معاشرے کے اندر یہ ساری چیزیں جو ہے وہ موجود تھیں, ہے نا, ابھی بھی یہ کھل کر کے سامنے آ رہی ہیں اور زیادہ آئیں گی. ٹھیک ہے, شیطان بھی کافروں کو کچھ خبر دے دیتے ہیں جو ان کو کوئی سنگن مل جاتی ہے. جی یہ تو باتیں بچپن سے آپ کو بتاتی ہیں, لیکن ابھی جو سمپسنز فینومینا ہے نا اس کے اندر یہ باتیں کافی نہیں ہوتی, بہت زیادہ تفصیل سمجھانے کی ضرورت پڑتی ہے, اسی وجہ سے کافی اس کے اوپر بات کری ہے. کیونکہ یہ جو سنگن مل جانا کا سلسلہ ہے نا, تو ہم نے بچپن میں کیا سنا تھا کہ یہ نبی علیہ السلام کے بعثت کے ساتھ ختم ہو گیا تھا, ہے نا, کا وہ شیاطین کا راستہ جو ہے وہ بند کر دیا گیا تھا اور بس. تو ہماری اسلامیات کی کتاب میں ہمیں اتنا ہی بتایا گیا تھا, اس سے زیادہ تو نہیں, وہ بھی اسلامیات کی کتاب میں اتنا بھی نہیں تھا, وہ تو پھر ادھر ادھر سے جو تھوڑا بہت سن لیتے ہیں تو اس سے پتا چلتا ہے. لیکن یہ تو جواب نہیں ہے نا, یہ جو سمپسنز کے اندر جس لیول آف ڈیٹیل کو دکھایا گیا ہے تو یہ تو اس کا تو جواب نہیں ہے اس کے اندر نا, تو اس وجہ سے اس کی ڈیٹیل کی ضرورت پڑتی ہے. باقی وہ کرونا کی جو آپ نے سنی ہوگا, کیا نام تھا اس فلم کا, کیا نام تھا اس کا, اللہ کا شکر ہے ہمیں تو نہیں پتا تھی, لیکن جب یہ آیا تب لوگوں نے بتایا کہ اس فلم کے اندر جو ہے وہ کعبۃ اللہ کے بند ہونے کو بھی دکھا دیا گیا تھا. یہ نہیں کہ بھئی باقی جو ٹریفک بند ہو جائے گی, فلانا بند ہو جائے گا, نہیں, کعبۃ اللہ بھی بند ہو جائے گا, یہ تک اس فلم کے اندر دکھا دیا گیا تھا. کنٹیجن انہوں نے بتایا اس کا نام. ٹھیک ہے, اینی وے, تو عالم الغیب والشہادہ انت تحکم بین عبادک, اے اللہ تو ہی, انت تو, تحکم تو, حکم کرتا ہے اپنے بندوں کے درمیان, فی ما کانو فی ہی اختلفون, جن چیزوں کے اندر وہ اختلاف کرتے ہیں اس کے اندر, ان میں تو ہی اپنے بندوں کے درمیان فیصلہ کرتا ہے, یعنی ان کے جھگڑوں کا جو فیصلہ ہے نا وہ آپ ہی کرتے ہیں, یا تو ہی فیصلہ کرے یا کرتا ہے. ٹھیک ہے, اب یہ دنیا میں بھی کرتا ہے اللہ تعالی کہ کس کو ثواب ملنا ہے, کس کو عذاب ملنا ہے, کس کو دنیا میں عزت ملنی ہے, کس کو ذلت ملنی ہے, اور آخرت میں تو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ نے کمپلیٹ کنٹرول کے ساتھ ہی فیصلے کرنے. اس دنیا میں تو پھر انسانوں کو بھی تھوڑا تھوڑا سا قضاء کا فیصلہ کا دیا ہوا ہے نا اتھارٹی, ٹھیک ہے, لیکن آخرت میں تو کسی کے پاس یہ اتھارٹی نہیں رہے گی, تو اللہ تعالیٰ ہی فیصلہ کرتے ہیں. ولو انا, اور اگر, لو کا ترجمہ اگر سے کرتے ہیں, انا ولو انا کا مل کر کے کریں گے, للذین ظلموا ما فی الارض جميعا, ان لوگوں کے لیے, ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ظلموا ما فی الارض, جنہوں نے ظلم کیا, ما فی الارض جميعا, ساری چیزیں جو بھی دنیا کے اندر ہیں سب کی سب, ٹھیک ہے نا, یعنی اور اگر گناہگاروں کے پاس جو کچھ زمین میں ہے وہ سب کا سب ہو جائے, وَمِثْلَهُ مَعَهُ, اور اس کے مثل اور بھی چیزیں, لَفْتَدَوْ بِهِ, تو تحقیق کے وہ اس کے ذریعے سے اپنی جان چھڑانے کی کوشش کریں گے, فدیہ دینے کی کوشش کریں گے. فدیہ, سب کو پتا ہوگا یہ لفظ انشاءاللہ, ہے نا, کہ بھئی نمازیں چھوٹ جاتی ہیں تو پھر کسی کا انتقال ہو جائے, نمازوں کی قضا نہ کر سکا ہو تو پھر اس کی طرف سے فدیہ, ہے نا, اگر وہ وصیت کر کے گیا ہے تو پھر ضرور سے فدیہ دینا ہے اس کے میراث میں سے, اور اگر وصیت کر کے نہیں کیا ہے یا اس کی میراث میں کچھ ہے ہی نہیں, کیسے دیں گے فدیہ, تو پھر اس استسحانن, کیا مطلب, احسان کے طور پر اس کی طرف سے فدیہ ادا کر دیں نمازوں کا, اسی طرح روزوں کا بھی فدیہ ہوتا ہے. فطرانہ کا جو رقم ہوتی ہے یعنی ایک بندے کا جو فطرانہ بنتا ہے وہی ایک روزے کا فدیہ بھی بنتا ہے, ٹھیک ہے. لیکن فدیہ جو ہے وہ ہر حال میں نہیں دیا جا سکتا اگر کوئی قضا کرنے کے اوپر, یعنی قضا کر کے روزہ رکھ لے یا قضا کر کے نماز پڑھ لے, اس کے اوپر اگر کسی کی قدرت ہے تو اب وہ فدیہ نہیں دے سکتا کہ نہیں جی میرے پاس مال تو بہت ہے تو میں روزہ نہیں رکھوں گا, میں پیسے دے دوں گا. نہیں, آپ کو رکھنا پڑے گا. اگر آپ کے پاس صحت ہے تو مال دے کر کے آپ فدیہ نہیں ادا کر سکتے, ٹھیک ہے. اسی طرح سے نماز کا بھی یہی ہے. نماز کا فدیہ کتنا ہوتا ہے تو اس کے لیے وہی ریٹس وغیرہ آپ کو دیکھنے پڑیں گے نا کہ آج کل کیا چل رہے ہیں. میرے خیال میں یہ جو فطرانی کی رقم ہے اسی کے برابر فدیہ نماز کا بھی ہوتا ہے. آئی ایم ناٹ شیور, مجھے اس وقت یاد نہیں ہے, لیکن روزے کے لیے تو آج آپ لوگوں کو بھیجا بھی ہے بلکہ گروپس کے اوپر مفتی صاحب کا جو ایک تھا صدقۃ الفطر سے متعلق. تو فدیہ کیوں دیتے ہیں؟ کیونکہ انسان پھنسا ہوا ہوتا ہے. یہ جو فرض ہے نا, یہ قرض ہے, یہ بوجھ ہے ہمارے اوپر, اور اس بوجھ سے اپنے آپ کو آزاد کرانے کے لیے فدیہ دیتے ہیں, ہے نا. ورنہ تو قضا ادا کریں تاکہ آزاد ہو جائیں, اور اگر نہیں ادا کر سکتے, بالکل ممکن ہی نہیں ہے, تو پھر فدیہ دے کر کے اپنے آپ کو اس بوجھ سے آزاد کریں. بالکل اسی طریقے سے قیامت کے دن ان لوگوں کے اوپر جو ان کے کفر اور شرک کا, ان کے گناہوں کا بوجھ ہوگا, تو یہ چاہیں گے کہ ہم کچھ فدیہ دے کر کے آزاد ہو جائیں اس بوجھ سے. لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر جو کچھ زمین میں ہے وہ سب کچھ ان کے پاس ہوتا, بلکہ اس جیسا اور بھی ان کے پاس ہوتا, ٹھیک ہے نا, تو بھی یہ آزاد نہیں ہو سکتے تھے, ہے نا. تو کیا کریں گے؟ تو یہ چاہیں گے لیکن کہ لفتدو بھی, کہ فدیہ دے کر کے سب دے ڈالیں فدیہ کے طور پر, اور اپنے آپ کو چھڑا لیں. من سوء العذاب یوم القیامہ, قیامت کے دن اس برے عذاب سے, بری طرح کے عذاب سے اپنے آپ کو چھڑا لیں, ٹھیک ہے. لیکن ہوگا کیا؟ وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ. لیکن اس وقت کیا ہوگا؟ بدا, بدا کا مطلب ہوتا ہے ظاہر ہو جانا. بدا یا یعنی کوئی چیز جب شروع ہو جاتی ہے, بدا کا لفظ جو ہے وہ شروع کے لیے بھی جس کی بنیاد پر ہم اردو میں ابتدا کا لفظ استعمال کرتے ہیں نا, ابتدا, تو وہ عربی کے بدا سے ہی نکلا. تو کوئی چیز شروع ہو جاتی ہے, جب کوئی چیز شروع ہو جاتی ہے تو اب وہ ظاہر بھی ہو جاتی ہے. جب وہ شروع نہیں ہوئی تھی تو وہ ظاہر نہیں تھی, اب شروع ہو گئی تو ظاہر بھی ہو گئی. تو بدا لہم, ظاہر ہو جائے گی ان کے لیے, من اللہ, اللہ کی طرف سے یہ ساری حقیقتیں ظاہر ہو جائیں گی ان کے سامنے. ما لم یکونو یحتسبون, جو یعنی جن چیزوں کا یہ خیال نہیں کرتے تھے کہ ان کا ان سے حساب دیا جائے گا. یحتسبون ہے نا کہ ان کا حساب دیا جائے گا, یہ خیال نہیں کرتے تھے ان باتوں کا, ٹھیک ہے. تو یہ ساری چیزیں ان کے لیے ظاہر ہو جائیں گی اس وقت قیامت کے دن. وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا, اور ظاہر ہو جائیں گی ان کے لیے سیئات یعنی گناہ, برے کام, ماں کا سبو, جو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے کمائے تھے, اپنے ہاتھوں سے کیے تھے, ہے نا. وحاق بہم, اور الٹ پڑے گا. حاقہ یحیقو کا مطلب ہوتا ہے گھیر لینا. کوئی چیز جب آپ کو گھیر لیتی ہے تو اب اس کو الٹ پڑے کے لفظ سے بھی ترجمہ کیا یہاں پر, ٹھیک ہے, لیکن بس بیسیکلی گھیر لینا. وہ حاقہ بہم, یعنی ہمارے لیے آسان جو ہے وہ گھیر لینے کا لفظ ہے. تو حاقہ بہم, اور گھیر لے گا ان کو, ما کانو بھی, وہ چیزیں کہ جن کے معاملے میں کیا کرتے تھے, ما کانو بھی, جن کے ساتھ ہی کیا کرتے تھے, یستہزئون, یہ مذاق کیا کرتے تھے, یہ ہنسی کیا کرتے تھے, ہے نا, یہ طنز کیا کرتے تھے, یا یہ ہمارے لیے کتاب ہدایت ہے نا, قصے کہانیوں کی کتاب تو نہیں ہے نا کہ ہم ان کے قصے پڑھ رہے ہیں کہ وہ جو ہے وہ طنز کیا کرتے تھے اور ٹھٹھے اڑایا کرتے تھے اور مذاق کیا کرتے تھے نبیوں کے ساتھ اور نبی کے پیغام کے ساتھ, ہے نا. تو یہ تو کہانی سن لی آپ نے کافروں کے بارے میں, مشرکوں کے بارے میں. تو ہمارے لیے کیا ہدایت ہے اس کے اندر, ہم کیا کرتے ہیں,
ہم مذاق الحمدللہ نہیں اڑاتے ہیں، ہم طنز نہیں کرتے ہیں نبی کی باتوں کے اوپر، لیکن ہم ایک اور کام کرتے ہیں جو کہ اس درجے کا بے شک نہیں ہے لیکن اسی لائن پر ہوتا ہے، اسی ڈائریکشن میں ہوتا ہے۔ نہیں، علماء سے طنز بھی بہت بہت بڑی چیز ہے۔ ایک عام دیندار مسلمان جو ہے نا وہ طنز والا معاملہ نہیں کرتا، ٹھیک ہے؟ تو ہم کیا کرتے ہیں، ہم کرتے ہیں وی ٹیک اٹ ویری لائٹلی، ہم بہت جو ہے نا وہ یعنی بہت ہی ہلکا لیتے ہیں چیزوں کو، گناہوں کو بھی ہلکا لیتے ہیں، کچھ نہیں ہوتا کچھ نہیں ہوتا۔ یہ جملہ بہت زیادہ پایا جاتا ہے ہمارے درمیان، اور بچوں کو بھی ہم نے سکھا دیا ہوتا ہے کیونکہ وہ ہم سے سن کر کے سیکھتے ہیں نا، تو اس وجہ سے وہ بھی پھر اسی طرح کی لینگویج، کچھ نہیں ہوتا کر لو، جھوٹ بول دو کچھ نہیں ہوتا، کسی کو مار دو کچھ نہیں ہوتا، ہے نا، کسی کے اوپر جو ہے وہ یعنی طنز کر دو، کسی کو تکلیف پہنچا دو کچھ نہیں ہوتا، ہے نا، یہ کچھ نہیں ہوتا، یہ کیا ہے، یہ بھی آپ یو آر ٹیکنگ اٹ لائٹلی۔ بھائی ہوتا ہے، یہ کیا مطلب کچھ نہیں ہوتا، آف کورس ہوتا ہے، ہے نا، ہر چیز کا بدل ہوتا ہے، بہت بڑی چیز کرو گے تو اس کا بہت بڑا بدل ہوگا، لیکن اگر چھوٹا گناہ کرو گے تو اس کا چھوٹا بدل ہوگا، اور یعنی نقصان تو ہوگا نا، ٹھیک ہے؟ تو کچھ نہیں ہوتا والا تو جملہ نہیں استعمال کر سکتے نا بالکل بھی، ٹھیک ہے؟ اور غور نہیں کرنا جہاں آپ نے لکھا تو وہ بھی اس یعنی بیسیکلی ہے تو سب ایک ہی یعنی لائن کی چیز ہے نا، غور نہیں کرنا یہ بھی ٹیکنگ اٹ لائٹلی کی ہی لائن میں آئے گا۔ ایمان والوں کی سنت تو یہ نہیں ہے کہ غور نہیں کرنا، ہے نا، ہلکا لینا، یہ تو کافروں کی سنت ہے نا۔ تو بے شک آپ بہت بڑا والا گناہ نہیں کر رہے، کافروں کی اس درجے کی مشابہت نہیں کر رہے، لیکن مشابہت تو یہ کفار ہی کی ہے نا، ایمان والوں کی تو یہ مشابہت نہیں ہے نا، ہے نا۔ تو اب ہم اس بات پہ ہی فکر کر لیں کہ بھئی مشابہت میں ہم ان لوگوں کی طرف کیوں نہیں مشابہت اختیار کریں، بجائے اس کے کہ ان لوگوں کی طرف جو کہ اللہ تعالیٰ کے مقبوض بندے ہیں ان کی مشابہت کیوں اختیار کریں۔ نماز کی بھی کوئی فدیہ جیسے روزہ، فدیہ ہوگا جیسے کہ روزہ، ایک دن میں وتر ملا کے 6 نمازیں کاؤنٹ ہوں گی۔ جی، وتر ملا کر کے 6 نمازیں فرض، اور وتر جو ہے وہ واجب، تو اس طرح سے 6 کا فدیہ دیتے ہیں پر ڈے کے حساب سے، ایک دن کی نماز کے لیے 6 صدقہ فطر دینے ہوں گے بطور فدیہ۔ یہ وہی میں نے آپ کو کہا کہ یہ مجھے صحیح طرح یاد نہیں ہے، کوئی اگر بتا دے جن کو یاد ہو کہ کیا نماز کے لیے بھی صدقہ فطر کے برابر ہی والا فدیہ ہوتا ہے، کچھ لوگوں نے تو دیا بھی ہے ہمارے جاننے والوں میں سے، تو اگر وہ ہیں کلاس میں تو بتا سکتے ہیں، انہوں نے مفتی آزاد سے پوچھا تھا تو پھر ٹھیک ہے، تو صدقہ فطر ہی جو ہے نا وہی ایک نماز کا فدیہ بھی ہوتا ہے۔ تو اس طریقے سے یعنی 6 صدقہ فطر ایک دن کی نماز کا فدیہ بنے گا اس شخص کے لیے جو کہ انتقال کر چکا ہے، ٹھیک ہے؟ ہاں 20 ریال، ہاں بے شک اس میں جو ہے وہ آپ صدقہ فطر جو ہے وہ کم، سب سے کم جو اماؤنٹ ہے نا وہ آپ دے سکتے ہیں، یعنی کہ وہ کشمش والا جو ہے وہ اماؤنٹ سب سے زیادہ ہوتا ہے، جیسے 70 ریال کشمش کا ہے، کھجور کا 60 ریال ہے، لیکن گندم کا شاید 20 ریال ہے، تو 20 ریال کے حساب سے جو ہے وہ فدیہ بنے گا، ایک روزے کا بھی اور ایک نماز کا بھی۔ قرض حسنہ اور زکوٰۃ میں کیا کوئی فرق ہے، برائے مہربانی تھوڑی سی وضاحت کریں۔ زکوٰۃ تو قرض حسنہ نہیں، زکوٰۃ کا جو لفظ، زکوٰۃ فرض ہے، اگر آپ فرض ادا نہیں کریں گے تو وہ آپ کے اوپر قرض ہو جائے گی، تو اس وجہ سے قرض کا لفظ استعمال کیا تھا۔ لیکن جو قرض حسنہ جو آپ پوچھ رہے ہیں نا، تو یا پوچھ رہی ہیں، تو یہ قرض حسنہ کا جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی کو کسی طریقے سے امداد کر رہے ہیں اس کی، ٹھیک ہے نا، یہ نفلی صدقات کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ زکوٰۃ جو ہے وہ بطور قرض حسنہ کے آپ نہیں دیتے ہیں یار، وہ تو ضروری دینا ہی ہے، وہ آپ کا پیسہ بلکہ ہے ہی نہیں، زکوٰۃ ہمارا پیسہ ہے نہیں اصل میں، اللہ تعالیٰ نے ہمارے پاس 100 روپے جو دیے ہوتے ہیں نا، تو 100 روپے میں سے 97.5 روپے جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے ہماری ملکیت میں دیے ہوتے ہیں، اور 2.5 روپے جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے دوسرے کے ہمارے پاس پہنچائے ہوتے ہیں تاکہ ہم اس کو آگے پہنچائیں، وہ ہماری رقم نہیں ہوتی ہے، ڈھائی روپے جو ہے نا سو میں سے وہ ہماری رقم ہوتی ہی نہیں ہے, ہم غیر کی رقم پہ قبضہ کر کے بیٹھے ہوتے ہیں اگر ہم زکوٰۃ نہیں دے رہے, ٹھیک ہے نا. تو زکوٰۃ کی تو یہ حقیقت ہے. باقی یہ کہ قرض حسنہ تو آپ جو اپنے مال میں سے, یعنی جو آپ کے پاس 97.5 ہے نا اس میں سے جب آپ کسی کو دیتے ہیں نا تو وہ قرض حسنہ کہلاتا ہے. آپ واپس نہ, یعنی کوئی واپسی کے ٹرمز نہ سیٹ کریں تو کہیں ابھی بس ٹھیک ہے اگر ہو جائے تو دے دینا, نہیں ہو تو مت دینا. تو اس طرح کے جو کانسیپٹ ہیں قرض حسنہ میں, میری انڈرسٹینڈنگ کم از کم یہی ہے, ٹھیک ہے. قرض حسنہ کے بارے میں باقی اور بھی علماء نے کچھ لکھا ہوگا تو ابھی ذہن میں نہیں ہے. اچھا تو ان لوگوں کے اوپر جو ہے نا جو چیزیں جن کے بارے میں یہ مذاق کیا کرتے تھے, استہزاء کیا کرتے تھے, یہ ان کے سامنے ظاہر ہو جائیں گی کہ دیکھو جن کو تم ایسا کرتے تھے نا کہ وہ نہیں ہے گویا کہ, نہیں وہ ہیں, یہ تمہارے سامنے ظاہر بھی ہو گئی ہیں اور انہوں نے تمہیں گھیر بھی لیا ہے. خاق بہم ہے نا, گھیر لیا ان چیزوں نے تمہیں. فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ غُرٌّ دَعَانَا, پس جب انسان کو مس کرتا ہے غر, غر کا مطلب تکلیف, ضرر اردو میں بھی کہتے ہیں, یہ ضرر ہی ہے اصل میں یہ لفظ. تو ضرر جب انسان کو مس کرتا ہے, دعانا وہ ہمارے ہم سے دعا کرتا ہے, وہ ہمیں پکارتا ہے دعانا. ثم اذا خولناہ نعمتا منا, پھر اس کے بعد ثم کا ترجمہ پھر, اذا خولناہ ہم اسے دے دیتے ہیں, خولا یخولو کا مطلب دے دیا, جب ہم اسے دے دیتے ہیں نعمتا منا اپنی طرف سے کوئی نعمت, یعنی اس کی پریشانی کو دور کر دیتے ہیں. پریشانی کو دور کر دینا بھی اللہ کی نعمت ہے, صرف یہ نہیں کہ بیٹا مل گیا تو نعمت مل گئی. وہ پہلا بیٹا جب ملتا ہے تو پھر اس کو سب نعمت کہتے ہیں کہ ہاں بھی پہلے پریشانی تھی, بیٹا نہیں تھا یا اولاد نہیں تھی تو اب جو ہے وہ مل گئی تو پریشانی دور ہو گئی. پھر دوسرا ملتا ہے نا تو وہ پھر نعمت نہیں ہوتا, نہیں مطلب یعنی وہ تو نعمت ہوتا ہے, یا کچھ ہمارے ذہن میں ہے کہ جی پریشانی دور ہونا نعمت نہیں ہے بلکہ اوپر سے بیٹا مل جانا نعمت ہے بس, نہیں بلکہ کوئی بھی پریشانی کا دور ہو جانا یہ نعمت ہے, ٹھیک ہے. تو جب ہم اس کی پریشانی کو دور کر دیتے ہیں, اپنی طرف سے کوئی نعمت اس کو دے دیتے ہیں, قالا وہ کہتا ہے انما اوتیتہ علی علم, یہ تو مجھے مجھ کو ملی ہے علی علم. علی کا ترجمہ یہاں پر سے نہیں کیا جائے گا, یوزلی اپون یا پر سے اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے, لیکن یہاں پر ترجمہ علی علم یہ اس کے بدلے میں یا اس کی وجہ سے, میرے علم کی وجہ سے مجھے یہ چیز ملی ہے یا میری ایفرٹس کی وجہ سے, ہے نا, میری صلاحیتوں, میں نے جو زبردست طریقے سے اپنے پریشانیوں کو ٹیکل کیا ہے نا, تو میرے ٹیکل کرنے کی وجہ سے جو ہے نا وہ یہ پریشانیاں دور ہو گئی ہیں, ہے نا. تو یہ کہتا ہے پھر وہ انسان, لیکن یہ ہر انسان نہیں کہتا نا, نبی تو اس طرح نہیں کہتے, ولی تو اس طرح نہیں کہتے, یہ خالی متکبرین اس طرح کی باتیں کرتے ہیں, اس طرح کی لینگویج استعمال کرتے ہیں, یا سوچ لینگویج نہ بھی استعمال کروں تو سوچ ان کی یہی ہوتی ہے. قال انما اوتیتہ علی علم, کہ یہ تو مجھے میرے علم کی بدولت ملی ہے, بلکہ یہ تمہیں جو نعمت ملی ہے نا یہ کیا ہے, ہی فتنتن, یہ تو تمہاری آزمائش کے لیے تمہیں نعمت ملی ہے. فتنے کے ترجمہ یہاں پر آزمائش سے کیا جائے گا, ورنہ فتنے کا ترجمہ گمراہی اور سزا سے بھی کیا جاتا ہے, یعنی فتنے کے ایک سے زیادہ ترجمے ہیں. تو ڈپینڈ کرتا ہے قرآن میں کہاں پر یہ لفظ استعمال ہو رہا ہے, وہاں پہ اس کے حساب سے ترجمہ کیا جاتا ہے. جیسے انما اموالکم و اولادکم فتنہ, کہ تمہارے جو اموال ہیں اور تمہاری جو اولاد ہے تمہارے لیے فتنہ ہے. تو کیا مطلب فتنہ, تمہارے لیے سزا ہے کوئی اللہ تعالیٰ کی, نہیں بلکہ یہ تمہارے لیے آزمائش ہے کہ تم ان کو اللہ کے راستے میں کیسے خرچ کرتے ہو, اپنی اولاد کو اللہ کے راستے میں کیسے خرچ کرتے ہو. ہیں یہ بھی خالی مال کو تھوڑی اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے, اولاد بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرنی ہے, تو وہ آزمائش ہے. اسی طریقے سے یہاں پر بھی آزمائش کہ بلکہ یہ تو فتنہ ہے. ولکن اکثرہم لا یعلمون, لیکن اکثر لوگ نہیں سمجھتے ان باتوں کو, ہے نا. کون سمجھتے ہیں, جو کہ فکر کرتے ہیں, توجہ سے بات سنتے ہیں, پے اٹینشن کرتے ہیں وغیرہ, وہ سمجھ لیتے ہیں ان باتوں کو, بندہ ہر بندہ نہیں سمجھ پاتا. قد قالها قالها الذين من قبلهم, تو تحقیق کے قالها یہ بات الذین من قبلہم، ان لوگوں کے ساتھ جو کہ ان سے پہلے گزرے ہیں، یعنی یہ جو پیچھے والے لوگ ہیں نا وہ بھی اس طرح کی باتیں کہہ چکے ہیں، یعنی جس طرح کی باتیں یہ کافر کر رہے ہیں یا آج کافر کر رہے ہیں تو پرانے لوگ بھی اس طرح کی باتیں کر چکے ہیں. فما اغنا عنہم، بس نہیں کام آیا، اغنا کا مطلب یہاں پر کام آنا، تو نہیں کام آیا ان کو، ما کانو یکسبون، اس چیز کے خلاف جو یہ کیا کرتے تھے. ٹھیک ہے نا، یعنی ان کی اس طرح کی باتیں کر دینا جو ہے نا، یہ ان کو اپنے گناہوں کی سزا سے بچانے کے لیے کافی نہیں ہوئی. کیا مطلب کہ باتیں بنانے سے کچھ نہیں ہوتا، ہے نا، باتیں کوئی کر دے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے گناہوں کا کہ اس کو سزا نہیں ملے گی، ہے نا، نہیں، باتیں جو ہے نا یہ گناہوں کی سزا سے بچا نہیں سکتی ہیں. تو قد قال الذین من قبلہم فما اغنا عنہم، پس یہ جو ہے نا وہ کام نہیں آئی ان کو، ما کانوا یکسبون، جو وہ کمایا کرتے تھے. عنہم، یہاں پر بھی عن کا جو لفظ ہے تو اس سے، فاصابہم سیئات ما کسبوا، پھر پڑ گئی ان کے اوپر سیئات. اصابہ یصیبو کا مطلب ہوتا ہے پہنچ جانا، ٹھیک ہے، تو پہنچ گئی ان کو برائیاں، ما کسبوا، جو انہوں نے خود کمائی تھی. یعنی جو عذاب ہوتا ہے نا وہ دراصل اس کی شکل مختلف ہوتی ہے لیکن وہ ایگزیکٹلی ایکویولنٹ ہوتا ہے اس عمل کے، گناہ کے عمل کے جو کہ انسان نے کیا ہوتا ہے. تو اس وجہ سے نا جو مفسرین ہیں، علماء کرام ہیں، ان کے نزدیک جو ہے نا وہ مختلف تھوڑی تھوڑی تفسیریں ہیں کہ کیا اللہ تعالی عمل کو، جو انسان کا عمل ہوتا ہے اس عمل کو جو ہے نا وہ میجر کریں گے اور پھر اس میجرمنٹ کے حساب سے عذاب تیار کیے جائیں گے. جہنم کے اندر عذاب جو ہے نا وہ عمل کو گویا کہ جیسے کہ فار ایگزامپل آپ کسی فیکٹری میں جائیں اور وہاں پر نا آپ کو جو ہے وہ کچھ یعنی کچھ چیزیں بنوانی ہوں تو وہ آپ سے کیا لیتے ہیں، آپ سے آپ کے پیسے لیتے ہیں اور پیسوں کو لے کر کے وہ اپنے اکاؤنٹ میں ان کو ڈپازٹ کر دیتے ہیں اور پھر ان پیسوں کے بقدر اپنی فیکٹری میں کچھ مٹیریل بناتے ہیں اور وہ مٹیریل آپ کو دے دیتے ہیں، ہے نا، یہ ایک طریقہ ہے. دوسرا طریقہ کیا ہو سکتا ہے کہ وہ آپ سے جو پیسے لے رہے ہیں نا تو انہی پیسوں کو آپ سے لے کر کے اکاؤنٹ میں داخل نہ کریں بلکہ ان پیسوں کو کنورٹ کریں، اپنے فیکٹری میں کسی طریقے سے ان کو ڈالیں. جیسے فار ایگزامپل، چلے نوٹوں سے تو ہمیں یہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی، فار ایگزامپل آپ سے جو ہے نا وہ سونا اور چاندی لیں، ہے نا، پھر سونے اور چاندی کو لے کر کے پھر وہ اپنے مینوفیکچرنگ پلانٹ میں اس سونے چاندی کو ڈالیں اور وہاں پر کیا کیا جائے کہ سونے چاندی کو میلٹ کر کے پھر ان سے وہ چیزیں بنائی جائیں جو آپ خریدنے کے لیے آئے تھے. جیسے برتن خریدنے آئے تھے تو انہی سونے چاندی کے برتن بنا کر کے آپ کو واپس کر دیے جائیں. تو انہوں نے کیا کیا، سونے چاندی کو اکاؤنٹ میں ایڈمٹ میں ڈپازٹ نہیں کیا بلکہ ان کو برتن میں کنورٹ کر دیا. یہی دو تفسیریں ہیں عذاب کے بارے میں. ایک تفسیر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اعمال کو وزن کر کے پھر وہ جو وزن ہے نا اس وزن کے بقدر جہنم کا عذاب بندے کو دیں گے. اور دوسری تفسیر علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے جو فرمائی ہے وہ کیا ہے کہ نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ اعمال کو لیں گے، انہی اعمال کو یعنی برے اعمال کو کنورٹ کر دیں گے جہنم کے عذاب میں، جس طرح سونے چاندی کو کنورٹ کر دیا ان برتنوں میں جو آپ خریدنے کے لیے گئے تھے، ہے نا، کنورٹ کر دیا. تو اس وجہ سے نا یہ فاصابہم سیئات ما کسبوا، پھر پڑ گئی ان کے اوپر برائیاں جو انہوں نے خود کمائی تھیں. تو اسی وجہ سے انور شاہ کشمیری نے فرمایا کہ بھائی یہ اس کے بقدر نہیں بلکہ انہی کو کنورٹ کر دیا جائے گا جو انسان اس دنیا کے اندر کرتا ہے. والذین غنموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا، اور وہ لوگ، والذین، وہ لوگ جو غنموا، جنہوں نے ظلم کیا، گناہ کیے، من هؤلاء، ان میں سے، من هؤلاء سيصيبهم سيئات، ان پر بھی اب پڑتی ہیں برائیاں، ما كسبوا، جو انہوں نے کمائی تھی، وما هم بمعجزین، اور وہ نہیں ہیں تھکانے والے. یعنی یہ جو اللہ تعالیٰ کا عذاب والا سسٹم ہے نا اس کے اندر کوئی فالٹ نہیں آنے والی ہے، کہ سسٹم چل چل کر کے مینوفیکچرنگ ہو رہی ہے جی, اعمال گناہ لے رہے ہیں ان کو جو ہے وہ فیکٹری جو ہے وہ کنورٹ کر رہی ہے عذاب کے اندر, تو پتا چلا جی بہت دنوں سے چل رہی تھی اور اتنے زیادہ گناہ تھے لوگوں کے کہ ان کو کنورٹ کرتے کرتے فیکٹری کی مشینیں خراب ہو گئیں, وہ ہار گئیں, یعنی انہوں نے کام کرنا چھوڑ دیا. معجزین کا مطلب کہ اب ان کے گناہ اتنے تھے نا کہ اب جنت کی فیکٹری جو جہنم کی فیکٹری ہے نا وہ ہار گئی, وہ اب تھک گئی, اب وہ سزا نہیں دے رہی, ایسا نہیں ہونے والا ہے. ٹھیک ہے, وما ہم بمعجزین, اور وہ نہیں تھکانے والے ہیں, وہ اس پروسیس کو تھکا کر کے روک نہیں سکیں گے. آخری آیت پڑھ کے بس آج کی کلاس ختم کرتے ہیں کیونکہ باقی تو اگلی کلاس میں پڑھنا ہوگا انشاءاللہ. اولم یعلموا ان اللہ, کیا وہ نہیں جانتے, ا کیا لم نہیں, اور واو جو ہے یہاں پہ زائدہ یعنی ایکسٹرا, اللہ تعالیٰ فصاحت و بلاغت کی وجہ سے کچھ لیٹرز کو قرآن میں لاتے ہیں جو کہ فصاحت و بلاغت کی وجہ سے ہوتی ہیں لیکن ترجمے میں ان کا افیکٹ نہیں ہوتا, تو یہاں پر بھی ولم واو جو ہے وہ ایسے ہی ہوگا. اولم کیا نہیں, یعلمو وہ جانتے, ان اللہ بے شک اللہ تعالی, یبسط الرزق کھول دیتا ہے رزق کو, جیسے قبض کا لفظ ہم نے کل پڑھا تھا نا, قبض کا مطلب ہوتا ہے بند کر دینا, اس کا اپوزٹ کیا ہے, بسط, کھول دینا ہے نا, ریلیکس کر دینا. تو یبسط الرزق پھیلا دیتا ہے رزق کو, لمن یشاء جس کے لیے وہ چاہتا ہے, ویقدر, اور یقدر کا مطلب یہاں پر یقدر کا مطلب ہے کہ کم کر دیتا ہے. ٹھیک ہے نا, یہاں پر یقدر کا ترجمہ جو ہے وہ ایسے کہ جیسے ہوتا ہے نا گن گن کر کے دینا ہے نا, تو وہ گن گن کر کے دینا اس کے لیے لفظ یقدر استعمال کیا جاتا ہے. اور کھول کے دینے کا مطلب یہ کہ آپ جو ہیں وہ بس کھلے دل سے, فار ایگزامپل کچھ ماشاءاللہ بڑے سخی لوگ ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی کہ بس میرے پاس جتنا پیسہ نا میں نے سب کو سب کا جو ہے نا وہ سامنے رکھ دیا ہے, اب جس کی جو مرضی آئے اٹھا لے, میں کوئی حساب نہیں کروں گا کس نے کتنا اٹھایا, کس نے کتنا لیا, کس نے کیا کیا ہے نا. تو اس کو یقدر نہیں کہیں گے بلکہ اس کو بسط کہیں گے, کھول کر کے دینا, دل کھول کے دینا. اور ایک ہوتا ہے کہ ہاں اچھا جو تمہیں کتنی کی ضرورت ہے, اچھا 10 ریال کی ضرورت ہے, اچھا تمہیں 10 ہی ریال ملیں گے, تمہیں 10 سے 11 میں نہیں دوں گا ہے نا. اچھا تمہیں کتنی ضرورت ہے, تمہیں 2 ریال کی ضرورت ہے, تمہیں 2 ہی ملیں گے, اس سے زیادہ نہیں دوں گا. ٹھیک ہے, تو یقدر کا لفظ اس طرح کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتے ہیں اس کے لیے رزق کو کھول دیتے ہیں, اور جس کے لیے چاہتے ہیں اس کو ذرا گن گن کر کے, ذرا ٹائٹ معاملہ جس کو کہتے ہیں. اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ, بے شک ان کے اندر ہیں نشانیاں ان لوگوں کے لیے, اس قوم کے لیے جو کہ مانتے ہیں. یؤمنون ایمان لے کر کے آئے ہوتے ہیں نا, ہم تو سارے ایمان والے ہیں لیکن ہمیں تو نہیں سمجھ میں آتی ہیں ساری باتیں کیونکہ ہم مانتے نہیں ہیں بات کو ہے نا. تو اسی وجہ سے ہمارے بزرگوں نے جو کہ حقیقت کو سمجھتے ہیں, لوگوں سے ڈیل کرتے ہیں, جن کو کہ اصل پتہ لگتا ہے کہ بھئی ہاں بھئی ایمان والے تو سارے ہیں لیکن کون مانتا ہے کون نہیں مانتا, کون اپنی چلاتا ہے کون اپنی عقل کو زیادہ اہمیت دے رہا ہوتا ہے, تو اس وجہ سے انہوں نے ترجمہ یہاں پر ایمان والے کے لفظ سے نہیں کیا, حالانکہ ترجمہ بنتا ہے ایمان والا لیکن مانتے ہیں. اچھا یہاں پہ کیا ہوا ہے, اندازے کے مطابق, ہاں یقدر کا ترجمہ اگر آپ اندازے کے مطابق نہیں آیا. اچھا کوئی سوال اگر کسی کو تو پوچھنے میں آج کی کلاس ہم ختم کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس چھوٹی سی محنت کو قبول فرمائے اور ہمیں علم اور سمجھ عطا فرمائے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی اخلاص کے ساتھ توفیق عطا فرمائے اور اپنی رحمت سے ان سب کو قبول فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.